الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ سات کی آخری آیات ہیں اور یہ آیت نمبر 71 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا انسان کی پیدائش کا واقعہ کہ جب انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور فرشتوں کو یوں کہا کہ دیکھو میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں مٹی سے تو تم لوگ بھی اس کو کیا کرنا سجدہ کرنا. فرمایا اذ قال ربک جب فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ سے انی خالق بشرا من طین میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ جب میں انسان کو بنا چکوں اس کی تخلیق اس کی مکمل کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم لوگ اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. اللہ کا حکم تھا کہ میں بنا انسان کو مٹی سے رہوں انسان کی سرشت میں, جیسا میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی کا جسم انسان کا جو اللہ نے بنایا اس کے اندر اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام جوانب سے ہر طرف کی زمین سے مٹی لی ان کا گارا بنایا ان گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. چنانچہ کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی گندمی رنگ کا ہے کوئی چپٹے چہرے والا ہے کوئی لمبے جسم والا ہے کوئی موٹے جسم والا ہے کوئی لمبا قد والا ہے. تمام زمین کی جب مٹی اللہ تعالیٰ نے لی تو تمام زمین کی خصوصیات بھی انسانوں کے اندر منتقل ہو گئے. افریقہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں اللہ کا نظام ہے, یورپ امریکہ کے لوگ گورے ہوتے ہیں اللہ کی تخلیق ہے, ایشیا کے لوگ جو ہیں گندمی رنگ کے ہوتے ہیں اللہ کا نظام ہے. آپ جا کر جائیں چائنا کے لوگ کوریا کے لوگ ان کے چہرے چپٹے ہوتے ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کر لے. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں انسان کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس کے اندر میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کے آگے سجدے میں گن پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے ملائکہ نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور سب انسان کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. إِلَّا ابلیس، ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سجدہ کروں گا آدم کو. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا ابلیس نے، غرور کیا ابلیس نے، وکان من الکافرین، اور وہ کافر میں سے ہو گیا. اللہ تعالی نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس تم کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تم نے تکبر کیا یا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے ہو؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، میں انسان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. اور دلیل شیطان نے یہ دی، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. آگ بلند جاتی، جب آگ کو جلاؤ تو آگ اوپر جائے گی، مٹی جو ہے وہ پیروں میں رونتی ہے. تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، میرا مقام بلند ہے، اور انسان کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے، وہ پیروں میں روندی جاتی ہے، تو جب میرا مقام بلند ہے تو میں کیسے سجدہ کروں آدم کو؟ قال فخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ، فَإِنَّكَ رَجِيم، تم مردود ہو. یعنی ہماری راندہ درگاہ، ہمارے در سے رد کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر پھٹکار ہو، میری لعنت ہو قیامت تک کے لیے، یوم جزا تک کے لیے میری پھٹکار تمہارے اوپر. اب دیکھیں یہاں جو لفظ آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے لما خلقت بیدی، میں نے شیطان کو اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ، کرسی، یا آتا ہے نا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی وہ شامل، سے بھی وسیع. اور یہ جو لفظ آیا لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا، اس تو اس طرح سے اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا، یہاں یا ہاتھ سے مراد. اب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے، متشابہات کا معنی ہوتے ہیں، ہم ترجمہ تو کرتے ہیں ہاتھ کا، لیکن کیا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح؟ کیا کرسی اللہ تعالی کی ہماری کرسیوں کی طرح؟ واللہ اعلم بالصواب. متشابہات دو قسم کے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جو متشابہات آتے ہیں ان کے بارے میں دو قسموں کے متشابہات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا ان متشابہات کے معنی سیکھنے کے چکر میں مت پڑھنا، اگر پڑھو گے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں کجی ہے. ایک ہوتے ہیں متشابہات المعنی اور ایک ہوتے ہیں متشابہات المراد. متشابہات المعنی کے معنی ہوتے ہیں کہ لفظی ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا کیا ہے. قاف یا عین صاد، تمام مفسرین اس کے آگے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، ہمیں نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ ہی کو پتا. حامیم، کچھ نہیں پتا کیا ترجمہ ہے اس کا. یہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں متشابہات المعنی، اس کے معنی ہی پتا نہیں. اور ایک قسم ہوتی متشابہات المراد، لفظی معنی تو پتا ہے لیکن مطلب نہیں پتا کہ کیفیت کیا ہوگی. اب ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر ہم اور آپ بیٹھے، لیکن اللہ کی کرسی کیا ایسی کرسی ہوگی؟ نہیں. آیت الکرسی پوری نازل ہوئی، وسیع کرسی ہو سماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین سے بھی وسیع تر ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اعلم المراد، اللہ کے ہاتھ سے کیسا ہاتھ مراد ہے، اللہ کی کرسی سے کیسی کرسی مراد ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گئے، مستوی ہو گئے، اس کی کیا کیفیت ہے بیٹھنے کی؟ اللہ اعلم بمرادی، ہمیں نہیں پتا. چل لفظی ترجمہ تو پتا ہے کہ ہاتھ کے معنی ہاتھ کے، لیکن کیسا ہاتھ، کس نوعیت کا ہاتھ، اللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا. تو یہاں پر بھی جو لفظ آیا لما خلقت بیدی، یہ بھی در حقیقت متشابہات المراد میں سے ہے، جس کے لفظی ترجمہ تو پتا ہے لیکن معنی ہم کو پتا نہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو پورا شیطان کا یہ واقعہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے ہے، روز جزا تک کے لیے. قال، ابلیس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو آپ مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، جس دن کے مردے دوبارہ اٹھیں گے، اس وقت تک کے لیے مجھ کو مہلت دیں، آپ مجھ کو موت نہ دیں، میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور ایک مشن پر لگوں گا کہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ کام کروں گا. قال فإنك من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چھوٹ قیامت تک کے لیے، جاؤ میرے بندوں کو بہکانا، بہکاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنك من المنذرین، تمہیں چھوٹ ہے الى یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک کے لیے. قال فبعزتك، پھر شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، فبعزتك، آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان سب لوگوں کو میں بہکاؤں گا، اللہ کی جتنی مخلوق کو بہکاتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، البتہ آپ کے جو نیک بندے ہیں، آپ کے جو چنیدہ بندے ہیں، وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے، وہ میری باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ رہ جائیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا تم بہکاؤ، لیکن ایک بات، میں بھی، تم نے میرے سے مہلت مانگی، میں نے مہلت تم کو دی، تم نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، صرف جو میرے چنیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، چلو یہ بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قال فالحق، صحیح بات تو یہ ہے، والحق اقول، اور میں صحیح بات ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا، تم سے بھی اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے ان سے بھی جہنم کو بھر دوں گا. ٹھیک ہے، دنیا میں تم ان کو بہکاؤ، جو تمہارے چکر میں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ شیطان اسی کام پر لگا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان آیات کو یہاں لے کر اس لیے آئے کہ دیکھو، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے دروس میں یہ بات عرض کی کہ دنیا کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں، البتہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہیں، عیسائی شرک کرتے ہیں، ہندو شرک کرتے ہیں، یہودیوں کا ایک طبقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا تھا، اس حوالے سے وہ غلط کرتے ہیں. اور اصل جھگڑا آتا ہے نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر. اور اس سورت کا کی بہت ساری آیات در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ہی اس بات کے لیے آتی ہیں، ان کو ہی ثابت کرنے کے لیے آتی. یہاں ان آیات کو لانے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے تکبر مشرکین مکہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کی نبوت کو نہیں مانتے، یا بت پرستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہوں نے تکبر کیا مشرکین مکہ نے، تو دیکھو شیطان نے بھی تکبر کیا تھا. حالانکہ شیطان عابد بھی بہت بڑا تھا، زاہد بھی بہت بڑا تھا، اور عالم بھی بہت بڑا تھا، علم بھی بہت تھا شیطان کے پاس، لیکن وہ علم، وہ عبادت، اس نے چونکہ اس کے ساتھ ساتھ تکبر شامل ہو گیا، لہذا اللہ کی نظر میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی کلام پاک کی آیت پڑھتے ہیں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، شیطان کے اوپر ہم لعنت ملامت کرتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو جس طرح شیطان نے تکبر کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے نکلا. مشرکین مکہ کو فرمایا کہ دیکھو آپ لوگ بھی تکبر کر رہے ہو, آپ لوگ بھی اللہ کا حکم نہیں مان رہے, تو جو حشر شیطان کا ہوگا تو تم بھی اس شیطان کے پیروکار ہو, تمہارا بھی وہی حال ہونا. اللہ تعالیٰ کو تکبر کبھی پسند نہیں, چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا زاہد کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے الکبریاء و ردائی, بڑائی میری چادر ہے, تکبر مت کرنا. اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب جبل طور پر جا رہے تھے تو جبل طور پہ جاتے ہوئے راستے میں شیطان ملا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور شیطان نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جبل طور پہ جا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالی سے میری ایک درخواست کر دیں. اچھا اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا, رو رہا, پریشان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیں. کہ وہ معافی مانگ رہا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, شیطان معافی مانگ رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری تو سفارش میں سب سے پہلے کروں گا, تمہاری معافی ہو گئی تو پوری انسانوں کی جان چھوٹ جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ یہ شیطان جو ہے یہ معافی مانگ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تو کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے, ہمارے ہاں تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے, اگر وہ معافی مانگ رہا تھا تو ہم اس کو معاف کر دیتے, بس ایک شرط, ایک شرط. وہ شرط یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قبر پر جا کر سجدہ کر لو. تم نے آدم کو ویسے تو سجدہ نہیں کیا تھا لیکن اب آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے. ویسے دلی سی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ معاملہ بڑا آسانی سے ختم ہو گیا, اور وہ معافی تو مانگ رہا ہے, بس ایک جا کر سجدہ کر لے گا معافی ہو جائے گی اس کی, تو انسانوں کی بھی جان چھوڑ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا کر کہا ابلیس کو کہ بھائی تمہاری معافی ہو گئی, شرط یہ ہے کہ تم آدم کی قبر کو سجدہ کر لو. تو شیطان کہنے لگا کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس کے مردہ آدم کو کیسے سجدہ کروں گا؟ یہ ہے تکبر. یہ کیا ہے؟ تکبر, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ, جہنم کو میں تم سے اور تمہارے پیروکار سے بھر دوں گا. اب سمجھیے گا بات, جن کے اوپر بس چلتا ہے, بس شیطان کا اس کے اوپر چلتا ہے, دو طرح کے انسانوں پر بس نہیں چلتا شیطان کا, جو علم رکھتا ہو اور اللہ والوں کی تربیت میں رہتا ہو اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا. کیونکہ جب اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں, دیکھو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, تابعین صحابہ کرام کی صحبت میں رہے, تبع تابعین تابعین کی صحبت میں رہے, جب انسان کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر آتی, ماحول میسر آتا ہے, وہ ماحول اور وہ صحبت انسان کو لا تعداد گناہوں سے روک دیتی ہے. جب آدمی نہ تعلیم حاصل کرے اور نہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے, نہ دین کے ماحول میں رہے, تو پھر تو وہ شیطان کا بہترین قسم کا چارہ ہے. جب دل چاہے شیطان اس کو اڑا کر لے جائے. اس لیے تعلیم بھی ضروری, دین کی, دین کی تعلیم کا مطلب یہ کہ انسان مطالعہ کرے, وقت لگائے, سیکھے, شریعت کو سمجھے, اس کی کتابوں کو سیکھے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھے, اور علم کو سیکھنے کے لیے بنیادی چیز صحبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگ کون ہیں؟ جو عمل کے سچے، زبان کے سچے، اخلاق کے سچے، کردار کے سچے، وہ سچے. تو جب انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دینداروں کے ماحول میں بیٹھتا ہے، انسان بے شمار گناہوں سے رک جاتا ہے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خاندان میں دین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دینداروں کے ماحول کو اپنائے. جب تک دینداروں کے ماحول کو نہیں اپنائے گا، جب تک دینداروں کے ماحول میں نہیں آئے گا، اس وقت تک گھروں میں دین باقی نہیں رہے گا. آدمی یہ سمجھتا رہے کہ جی میں تو بہت مذہبی ہوں، لیکن ہر خرافات میں پیش پیش ہے. ناچ گانے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے پہنچ گیا، مخلوط اجتماعات کو تو پہلے پہنچ گیا، موسیقی کی محفل ہے تو سب سے پہلے بیٹھا ہوا ہے، ساری برائیوں میں شریک، سارے گناہوں میں شریک، اور گناہ بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ گناہ. تو سمجھتا رہے اپنے آپ کو وہ دیندار، لیکن حقیقت میں وہ تو شیطان کا چارہ ہے، جب دل چاہے شیطان اٹھا کر لے جاؤ اس کو. لیکن جو لوگ دین کو پڑھتے، سیکھتے اور سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے ماحول میں رہتے، اللہ والوں کی تربیت میں رہتے، وہ لوگ پھر کبھی شیطان کا شکار نہیں ہوتے. جیسا شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ لَأُفَقَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُرِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا ضرور. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، آپ کے جو چنیدہ بندے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا. یہ چنیدہ بندے یہ وہ لوگ ہیں جو ماحول میں رہتے ہیں، جو سنت کی اتباع کرتے ہیں، جو دین کو سیکھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کے سیکھنے کے لیے اللہ والا کی محفل میں مجلس میں رہتے ہیں. اسی لیے میں آپ اتنے بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو دین سکھانا ہے. میں یہ بات پہلے بھی بار بار عرض کی، یہاں پر بھی ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے ہمارے اوپر اپنے بچوں کی تعلیم تربیت دینی ماحول میں یہ لازم ہے، فرض ہے. ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں جبکہ تعلیم ہماری بالکل سیکولر ہے. آج کل ہماری تعلیم 100% سیکولر تعلیم ہے، بے دینی کی تعلیم ہے. آپ اسکولوں میں جائیں، ایک لفظ وہ بچے کو دین کا نہیں آتا، نہ قرآن پڑھنا آئے گا. عجیب افسوس کی بات ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنے اسکولوں میں انجیل پڑھاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، ان کے ہاں انجیل کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، جو وہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے بچے نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن پاک کی آیتیں جانتے ہیں، نہ قرآن پاک کی دو چار صورتیں جانتے ہیں کہ قرآن کو نماز صحیح طرح سے پڑھ لیں. ایک ایسی نسل ہمارے یہاں تیار ہو رہی ہے آج اسکولوں سے، کالجوں سے، جس کو اپنی زبان نہیں آتی، جس کو اپنا کلچر نہیں آتا، جس کو اپنی دین کی ادنا سی کوئی تعلیم حاصل نہیں ہے، اپنی تاریخ کا اس کو پتہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے وہ واقف نہیں ہے، سنتوں سے وہ واقف نہیں ہے. ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو بالکل اپنے ماضی سے کٹی ہوئی ہے، اپنے دین سے کٹی ہوئی ہے، اور بس کوئی اور نہیں ہے، بس اے لیول او لیول کے پیچھے لگا دیا دنیا کو، اور وہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے، اور نہ ادب ہے، نہ کسی کا احترام ہے، نہ تہذیب ہے، نہ شائستگی ہے، کچھ نہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ہم اب ہمارے ماں باپ جو ماں باپ ہیں، والدین، ان کے اوپر ایک لازم ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. قرآن پاک کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ دیں کہ وہ ایک مسلمان کی تعلیم ہے. اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھائیں, اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان بولنا اور لکھنا سکھائیں. یہ ہمارا واحد ملک ہے دنیا کا جو اپنی مادری زبان کو نہ جاننے پر فخر کرتا ہے کہ ہمیں مادری زبان نہیں آتی, فخر کرتا ہے. ہمارے برابر میں ہندوستان ہے, انگریزی وہ بھی اچھی بولتے ہیں, ان کے ہاں بھی اچھا تعلیمی نظام ہے, لیکن وہ اپنی ہندی زبان بڑے اہتمام سے سکھاتے ہیں. ان کا بچہ بچہ ہندی زبان اچھی بولتا اور لکھتا ہے. اور آج کل آپ اردو دیکھیے, جو اردو لکھی جا رہی ہے اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں اس کے اندر ہیں کہ المان و العربی سے کس احساس کمتری میں ہم لوگ مر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کون سا گورا ہم سے خوش ہو رہا ہے, کون سا انگریز ہم سے خوش ہو رہا ہے کہ آپ ایک انگریزوں کی نسل تیار کر رہے ہیں, کون خوش ہو رہا ہے ہم سے. اپنی جہالت میں مبتلا اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. پھر جو نسل تیار ہو رہی ہے آج ہمارے اسکولوں سے, ہمارے کالجوں سے, ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ملک سے بھاگ جائیں, کسی طرح ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں, اپنے امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, ملک سے بھاگ جائیں. کیا ہم نے نسل تیار کی, کس کے کام کے لیے ہم نے نسل تیار کی, نہ دین کی نہ دنیا کی. آپ ذرا بات تو کریں نوجوانوں سے. میرے بھائیوں, یہ بچے ہماری امانت ہیں. ہم ایک مسلمان ملک میں, مسلمان ماحول میں, مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, ہم کیوں اپنے بچوں سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے, ہمارے بچے اپنی مادری زبان نہیں جانتے, ہمارے بچے اپنے اردو سے واقف نہیں, اپنے کلچر سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ اس میں قصور ہمارا اور آپ کا. ہم نے بچوں کو وہ ذہن نہیں دیا, ہم نے بچوں کو یہ ماحول نہیں دیا. اور یہ بات آج کل بچوں کو کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی کہ جی مجھ کو قرآن نہیں آتا پڑھنا, جب قرآن نہیں پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے. اور نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں, جو ماں باپ نیک ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیتے ہیں, اچھی تربیت دیتے ہیں, لیکن جو نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بچے قرآن پاک کی دو آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ آج اردو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان نہ سکھلائیں, اپنا کلچر نہ سکھلائیں, اپنی کتابوں سے دور رکھیں, اپنے دین اور مذہب سے دور رکھیں, اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں سے دور رکھیں, اللہ کی کتاب سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے دور رکھیں. اس لیے یہ سب جب یہ چیز نہیں ہوگی تو شیطانی کا تو ایندھن بنے گا اور کیا بنے گا. جو شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا, تو بہکانوں کے لیے, بہکانے کے لیے تو پوری فوج تیار ہے. شیطان کا تو کام ہی کام ہے, وہ تو جس کو دل چاہے بہکا لے, جس کو دل چاہے گمراہ کر لے. نہ تعلیم نہ تربیت, یہی دو چیزیں شیطان سے روکنے والی. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ میں جو آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں اور میں جو یہ بات آپ کو رسالت کی اور علم و حکمت کا اظہار کی جو میں باتیں بات عرض کر رہا ہوں, یہ در حقیقت کوئی تکلف اور تصنع کر کے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں, بلکہ مجھ کو اللہ نے کہا میں کر رہا ہوں. انسان جب کوئی بات کرتا ہے یا تو بناوٹ اختیار کرتا ہے یا پھر انسان کو اس کے اوپر کوئی پیسے کا مطالبہ کرتا ہے, تو فرمایا کہ در حقیقت میں تو آپ کو ٹھیک ٹھیک باتیں بتا رہا ہوں. تکلف اور تصنع شرعاً مذموم ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے تکلف سے اور تصنع سے. لیکن مطلب کہنے کا یہ تھا کہ در حقیقت میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ ما اسألکم علیہ من اجر, یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اس پر میں دنیا میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا. وما انا من المتکلفین, اور نہ میں زبردستی تصنع اور بناوٹ کا مظاہرہ کر رہا ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک نصیحت ہے, یہ تو ایک فہمائش ہے تمام جہان والوں کے لیے. ولتعلمن نبأہ بعد حین, اور آپ لوگ کچھ دیر کے بعد اس بات کی حقیقت کو معلوم کر لو گے جب قیامت آئے گی کہ در حقیقت اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں، اس کی تمام کتابیں برحق ہیں. یہ بات تم کو انکری جا کر پتہ چلنے والی ہے. یہ سورہ صاف ختم ہو گئی، آگے اگلی سورت سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرے کبیرے گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم، قرآن پاک پر پڑھنے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رب کریم، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما.